الحمد لله جل وعلا، الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المحدثين والمفسرين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، گرامی قدر بھائیوں، آج کی جو آیات ہمارا موضوع ہے اور ہم اپنی وساط کے مطابق اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بہت بڑی تسلی دی ہے اور مسلمانوں کو جوابات ملے ہیں، مسلمانوں کے درمیان میں پائے جانے والے جو اندیشے تھے یا جو فکریں تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان فکروں سے مسلمانوں کو بے نیاز فرما دیا ہے. گزشتہ سبق میں اور گزشتہ آواز میں یہ آیات ہم نے پڑھی تھی کہ یہود کہتے تھے کہ صرف یہود جنت جانے کے قابل ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ صرف اور صرف نصارہ جنت جانے کے حقدار ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور حقدار نہیں ہے. سب سے پہلے قرآن کریم نے مسلمانوں کی اصلاح اس ضمن میں فرمائی ہے کہ قومیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اتفاقی طور پہ ایک آدمی مسلمانوں میں پیدا ہوا، مسلمانوں میں اس کا نام لکھا گیا، مسلمانوں میں پلا بڑا، لیکن اس کا اعتقاد اور اس کا ایمان وہ اللہ وحدہ لا شریک اور دین اسلام پہ نہیں ہے. تو ایسا آدمی اگرچہ مسلمانوں میں پلا بڑا اور پیدا ہوا ہو، لیکن وہ اسلام اور مسلمانوں میں سے نہیں شامل ہے، بلکہ کسی بھی آدمی کو، خواہ وہ کسی بھی دنیا کے قبیلے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی زبان اور رنگ کا ہو، اس کے لیے جنت جانے کے قابل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو اعمال کو اپنا لے. من اسلم وجہہ للہ، وہ کہ جس نے اپنا دین، اپنا عمل، اپنی نیت، اپنا اخلاص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کر دیا ہو، تو یہ آدمی اب آدمی ہے ایمان والا، یہ آدمی اب ہے اعتقاد والا، اور یہ آدمی اب جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے تعارف اور اللہ کی بزرگی اور برتری کا معترف ہو چکا ہے. اور اسی کے ساتھ وہو محسن، ہم نے گزشتہ مجلس میں اس پہ تفصیل سے بات کی تھی کہ محسن کون ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کیوں محسن فرما رہے ہیں، اور جواب دیا گیا تھا کہ محسن احسان کرنے والا ہے، اور دین میں احسان یہ ہے کہ دین کو بحفاظت رکھا جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے اور اسوہ حسنہ کی اتباع کی جائے۔ تو یہ ایک جواب ہے، لیکن ایک جواب سے تین فرقوں کی اصلاح ہو رہی ہے، تین قوموں کی اصلاح ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں اور ہم اتفاق سے یہودیت میں پیدا ہو گئے، اگرچہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اگرچہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ کلام پہ عمل نہیں کیا اور تورات میں تحریف واقع کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانے، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں اس لیے کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ہم یہودی ہیں، یعنی اپنی نسل، اپنا نسب، اپنا خاندان اور اپنی زبان پہ ان کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ شاید نسل و نسب اور زبان اور فرقے سے ہونا یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری ادھر ادھر کی اٹکل باتیں ہیں، یہ تمہارے جھوٹ ہیں اور یہ تمہارے اندازے ہیں، کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے۔ اسلام کے جنت جانے کے لیے اسلام ضروری ہے اور جنت جانے کے لیے احسان ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور فرقہ نصارہ، مسیحی، عیسائی، ان کا یہ دعویٰ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والا ہے، اگرچہ وہ تعلیمات پوری نہیں مانتے اور اگرچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل کردہ تعلیمات کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ گزشتہ مجلس میں اس پہ بھی بات ہوئی تھی کہ کون سا آسمانی دین ہے جس میں زنا جائز ہو، کون سا آسمانی دین ہے جس میں شراب جائز ہو، کون سا آسمانی دین ہے جس میں خنزیر پالنا جائز ہو۔ یہ ہمارا دین اسلام کا چیلنج ہے، نصارہ کو نہیں دکھا سکتے۔ انہوں نے انجیل میں تحریف پیدا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صرف نام لیا، تعلیم اور آپ کی شریعت پہ عمل نہیں کیا۔ قرآن نے کہا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی غلط فہمیاں ہیں اور یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں کہ صرف ہم جنت جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جنت وہ جائے گا جو اللہ کے لیے اپنے اعمال کو کرے اور سنت کا متبع رہے، اس کے علاوہ کوئی زبان، کوئی نسل، کوئی قوم، کوئی فرقہ، کوئی قبیلہ، کوئی جھنڈا، کوئی ملک وہ انسان کو جنت کا حقدار نہیں بنا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسا پیارا عظیم دین دیا ہے کہ پوری کائنات پہ آپ نظر دوڑا لیجئے گا، اسلام جیسا عظیم دین اور اسلام جیسی ڈائیورسیفیکیشن کسی اور دین میں نہیں ہے۔ ہندوستان کا ایک باسی، بر صغیر کا ایک مسلمان، اور الجزائر اور موریتانیہ کا آدمی، وہ بھی مسلمان ہے۔ ہمارے آپ کے عقائد، ہمارے آپ کے نظریات، ہمارا آپ کا ایمان، ہمارا آپ کا عقیدہ ایک ہے۔ اور مشرق بعید کے مسلمان سے لے کے فلپینز اور تیمور سے لے کے وہاں چائنا کے پہاڑوں تک، اور ازبکستان اور سمرقند و بخارا کے میدانوں تک آپ افراد سے ملیں گے، وہ مسلمان ہوگا، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ ایک ہی ہوگا۔ حالانکہ جتنے بھی ادیان اس کے علاوہ ہیں، آپ غور کیجئے گا، آپ میں اس کو قومیت کا عنصر واضح طور پہ نظر آئے گا۔ اگر کوئی لوگ ہندو مت کے پجاری ہیں تو وہ اس لیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ وہ اس زمین پہ رہتے تھے، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ اور آج جو اسرائیل میں صہیونی یہودی مسلط ہیں، اگر ان کا اوریجن بھی معلوم کیا جائے اور ان کی قومیتوں کا بھی اندازہ لگایا جائے، پتہ چلتا ہے کہ ہٹلر نے جو یورپ سے ان کو مار بگایا، سارے گھوم پھر کے وہاں آ کے جمع ہو چکے ہیں. نصارہ کو آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ایک خاص ذوق رکھتے ہیں، ایک خاص جھکاؤ رکھتے ہیں، اور ان کے خاص قوم قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پہ نصرانیت کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. ایک واحد دین اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام ایسا نازل فرمایا ہے کہ اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تو میری قدرت کی نشانیاں ہیں کہ میں نے تمہاری رنگوں میں فرق پیدا کیا ہے، اور میں نے تمہاری زبانوں میں فرق پیدا کیا ہے. اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. اللہ فرماتے ہیں جاننے والوں کو پتا ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. اے لوگو، میں نے تم سب کے سب کو ایک مرد اور ایک خاتون کے ملاپ سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل. اور ہم نے تمہیں قومیتوں میں بانٹا، قبیلوں میں بانٹا. لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تاکہ تم فخر سے کہہ سکو کہ میرے آبا و اجداد اور اسلاف وہ ایسے بہترین لوگ تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی معیار قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ مکرم وہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا. قطع نظر اس سے کہ وہ آج مسلمان ہوا ہے یا ابھی ہوا ہے، اور اس نے کتنی عبادت کی ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے، کون سی نسل کا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کا دین وہ ایک ہی دین ہے، اور اس دین میں جو داخل ہو جائے گا وہ مسلمان مومن ہو جائے گا. ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر غالب کی مغفرت ہونی ہوئی تو غالب کی مغفرت شیر سے ہو جائے گی. ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ملتیں جب بٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئے. ہم نے تو یہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہم تو موحد ہیں. موحد کون ہوتا ہے؟ ان ابراہیم کان امتن. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے آدمی تھے، قانتا للہ، اور ہر وقت اللہ کے شکر گزار رہتے تھے. حنیفہ، اور باطل سے، غلط سے، بدعات سے، شرک سے، اللہ کی ناراضگی سے ایک طرف رہتے تھے، غلط چیزوں کی طرف نہیں جاتے تھے. یہ تمام مسئلہ وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے جب آ چکا، اس کے بعد جو آج کی ہماری آیت ہے، وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی چیز پہ نہیں ہے، یعنی حق پہ نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈز نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں یہ. وقالت النصارى، اور نصرانی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی حقیقت کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل غلط ہیں. وہم یتلون الکتاب. اور غور کیجئے گا کہ دونوں صاحب کتاب ہیں، یہودیوں کے درمیان میں تورات موجود ہے اور نصارہ کے درمیان میں انجیل موجود ہے، لیکن یہودی نصارہ کو غلط کہتے ہیں اور نصارہ یہودی کو غلط کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان کی یہ جو لڑائی ہے اس میں کلمہ حق بیان کیا اور مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ واضح کیا. مسئلہ اس طرح ہے کہ کفار تو خالصتاً بے دین تھے اور خالصتاً بے تعلیم تھے. یعنی ایک آدمی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور بت کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے، تو اس عمل پہ اس کے پاس سوائے اپنے بڑوں کی نقل کرنے کے اور کوئی دلیل موجود نہیں تھی. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئاً ولا یہتدون. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان سے پوچھئے، اگرچہ تمہارے آبا و اجداد غلط کرتے تھے، ہدایت نہیں جانتے تھے، علم نہیں رکھتے تھے، پھر بھی تم ان کے پیچھے چلنے پہ بزد ہو، یہ تو زیادتی والی بات ہے. لیکن جو یہود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تھے، تورات کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی امت ہیں اور ہم اس پر عمل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ دشمن تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتا تھا اس کو بھی یہودی غلط کہتے تھے. اسی طرح جو نصرانی عیسائی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے وہ ختم ہو گیا، ہمارا پیغمبر آیا، حضرت عیسیٰ آئے، ان کے اوپر جو تعلیم نازل ہوئی ہے یہ صحیح ہے، جو اس کو مانے گا وہ چلے گا اور جو نہیں مانے گا تو وہ جہنمی ہے. اور یہ کفار اور منافقین یہ سارا ماجرا دیکھتے تھے کہ ایک بھی اہل کتاب ہیں دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں، اور دوسرے بھی اہل کتاب ہیں پہلے کو جہنمی کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہود بھی غلط ہیں، نصرانی بھی غلط ہیں، پتہ چلا کہ مسلمان بھی غلط ہیں، اس لیے کہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں. اور جب یہ تینوں غلط ہو گئے تو صحیح کون ہے، تو مشرکین جواب دیتے تھے کہ صحیح ہم ہیں. اور یہ غلط فلسفہ انہوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ میں ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ یہ سارے اگر پیغمبروں کو مانتے ہیں اور سارے اگر اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں تو پھر کیوں ایک دوسرے کو یہ غلط کہتے ہیں. اور یہ اعتراض آج بھی اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے، صحیح ہے، کہ آخر اس کا بھی کوئی تصفیہ ہونا چاہیے کہ اہل کتاب میں پھر کون سے اہل کتاب سب سے زیادہ برحق ہیں اور معتبر ہیں. اس کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ اس وقت تک قابل عمل تھی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے اور میں تمہیں اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں وہ چیزیں حلال کر دوں گا تمہارے لیے جو پہلے تمہاری غلطیوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقْوَيْنَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہی سیدھا راستہ ہے. یہود نے انکار کیا، نہیں مانے، اور کہنے لگے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے. نہیں قتل کر سکے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، قرآن کہتا ہے کہ نہ صلیب پہ چڑھایا اور نہ قتل کیا. اور جب نصرانیوں کی طرف کہا گیا کہ بھئی آپ لوگوں کی کیا صورتحال ہے، کس طرح ایمان پہ عمل کرنا ہے، اسلام پہ ماننا ہے نہیں ماننا، تو جو فلسفہ وہ قرار دیتے تھے یہودیوں کے خلاف کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو ختم ہو چکی ہے، حضرت عیسیٰ کی مان لو، بالکل وہاں وہ صورتحال نصارہ مسلمانوں کے لیے اختیار کرتے تھے کہ نہیں، محمد کی علیاذ باللہ جو رسالت ہے وہ برحق نہیں ہے، اور ہم حضرت عیسیٰ پر عمل کریں گے اور انہی کو ہم پیغمبر مانتے ہیں. تو یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ جب تمہارے ساتھ یہود یہ عمل کریں تو مجرم ٹھہرے، غلط کیا، اور جب تمہارا اپنا نمبر آیا تو پھر تم وہی عمل کر رہے ہو اور تم مجرم نہیں ٹھہرے. اسلام نے فیصلہ کیا کہ یہود بھی غلط ہیں، نصارہ بھی غلط ہیں، اور صحیح کیا قول کیا ہے وہ آگے تفصیل آ رہی ہے اس کی. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، اور یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، یعنی یہ کوئی جاہل نہیں ہے، یہ کوئی مشرکین نہیں ہے، یہ کوئی بت پرست نہیں ہے، یہ کوئی فرشتوں کے پوجنے والے نہیں ہیں، یہ کوئی ستاروں کو پوجنے والے نہیں ہیں، یہ کوئی جنات سے ڈرنے والے مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں. لیکن ان کی زیادتی دیکھیے کہ جس کتاب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبشرات موجود تھیں، ایک گواہی عبداللہ ابن سلام نے دی، دوسری گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود دی ہے، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایسے پیغمبر کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جو تشریف لانے والے ہیں اور ان کے اسم مبارک احمد ہوگا. لیکن ان کتابوں کو پڑھ کے اس کے باوجود نہ ماننا یہ انسان کا ایک بہت پرانا شیوا ہے کہ وہ علم کے باوجود عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا اور وہ جاننے کے باوجود حق کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. قرآن کریم نے فرمایا یہ وہی ماجرا ہے, وہم یتلون الکتاب, اور یہ کتاب اچھی طرح پڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کتاب ان کے پاس موجود تھی اگرچہ وہ محرف تھی. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اور جو لوگ نہیں جانتے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. عجیب بات ہے کہ وہم یتلون الکتاب, کتاب کی تلاوت یہ کرتے ہیں لیکن کتاب کی تعلیم, کتاب کے احکام, کتاب کے تقاضے اور کتاب پہ عمل کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. فاللہ یحکم بینہم, آپ پیغمبر پریشان نہ ہوں, آپ فکر نہ فرمائیے, اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائیں گے. یوم القیامہ, قیامت کے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون, اس سلسلے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, یہاں پہ کچھ ضروری مسائل سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اگر اللہ کے دین پہ عمل کر رہا ہے اور مسلمان دین کا نام لیوا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, تو پھر اس دین میں اس کی کامیابی کیسے حاصل ہوگی, اس دین میں یہ کامیاب کیسے ہوگا, یہ جاننا ضروری ہے. عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں, ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے دعائیں, ہمارے جو مشکلات ہیں, جو ہمارے مسائل ہیں, وہ حل نہیں ہو رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دین کے ساتھ اپنا محاسبہ کرے جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے, اور ایک طرح سے اپنا یہ حساب کر لے کہ میں پیغمبر کے لائے ہوئے دین پہ کتنا عمل کر رہا ہوں اور میں دین اسلام کو کتنی مضبوطی سے پکڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. اگر آدمی اپنے حصے کی محنت پوری کر لے اور اس کے بعد نتیجہ نہ ملے تو گلہ بنتا ہے, لیکن اگر کسی نے محنت ہی نہیں کی ہے اور اگر کسی نے اس کو پورا وقت ہی نہیں دیا ہے اور وہ کہے کہ جی مجھے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہا ہے, تو محنت نہ کر کے, کام نہ کر کے نتائج کا طلب کر لینا, یہ تو بے وقوف کی نشانی ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو سخت بیماری ہے, الحمد للہ, مثلا ایک آدمی کو کینسر لاحق ہو چکا ہے, لیکن وہ کینسر کا علاج کرنے کے بجائے مسلسل لگا ہوا ہے کاروبار میں, بزنس میں, پیسے کمانے میں, تو وہ دنیا کا ہر کاروبار کر لے لیکن اس کاروبار کے کرنے سے اس کا جو کینسر ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. جب تک کہ اس کا صحیح علاج طبیب اور ڈاکٹر اور حکیم سے نہ کرا لیا جائے, کائنات کا سونا جمع ہو جائے, اس سونے کے بدلے میں اس کو صحت نہیں دی جا سکتی. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے دین میں عمل کے اعتبار سے نہایت کمزوری نظر آتی ہے, لیکن جب نتائج اور اس کی قبولیت کا وقت آتا ہے تو مسلمان بھائی گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اعمال کر لیے اور ہمارے اعمال کے باوجود ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ ابن المبارک نے غالباً ایک جگہ فرمایا ہے, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب, اے حرمین کے عابد و زاہد, اگر تم نے ہمیں غور سے دیکھا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں عبادت میں کھیل کود رہا ہوں. عبادت ایسی ہو کہ وہ عبادت عرش کو ہلا دے, دعا ایسی ہو کہ وہ دعا براہ راست اللہ وحدہ لا شریک کے عرش پہ پہنچے, اور وہاں سے اللہ تعالی فیصلے فرمائے, فرشتوں کو احکامات جاری فرمائے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو ضرور دوں گا. میرے محترم بھائیوں، پھر بھی ہم یہودیوں سے بہت بہتر ہیں، ہم نصرانیوں سے بہت آگے ہیں، ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمارے سینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی اتباع اور آپ میں جان نچھاور کرنے کا جذبہ اللہ کے فضل سے سینے میں موجود ہے، پھر بھی ہم ہر قسم کے کفار سے ہزارہا درجے بہتر ہیں۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ کفار ہر چیز میں آگے ہیں؟ دنیا کے اموال ان کے ہاتھ میں ہیں، دنیا کی فیکٹریاں ان کے پاس ہیں، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، نہ جانے ہر چیز میں انہوں نے ترقی کی اور ہم پیچھے رہ گئے۔ میرے محترم بھائیوں، علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل میں مسلمان اور کافر کا معاملہ اللہ کے نزدیک اپنے گھر کے بچہ اور دشمن، اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ عام طور پہ دشمن پہ نظر رکھی جاتی ہے اور دشمن کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے، لیکن بات بات پہ دشمن کو ٹوکا نہیں جاتا اور بات بات پہ دشمن کی اصلاح نہیں کی جاتی، بلکہ ایک بار ایسا موقع آتا ہے کہ دشمن پہ آہنی ہاتھ ڈالے جاتے ہیں اور وہ ہاتھ ایسے ڈالے جاتے ہیں کہ پھر دشمن کسی بھاگنے کے راستے سے فرار نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اے پیغمبر، یہ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں قیامت کب آ رہی ہے اور حساب کتاب کب ہونے والا ہے، نامہ اعمال کب تقسیم ہوں گے، ہم نہیں مانتے ان باتوں کو۔ قرآن نے کہا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اے پیغمبر، ان کی سازشیں بڑی خطرناک ہیں اور ہم ان کی ہر سازش کا مناسب جواب دے رہے ہیں۔ فمہل الکافرین، اے پیغمبر، آپ ان کو مہلت دیجئے، امہلہم رویدا، کچھ عرصے کی مہلت ان کو دیجئے، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، فکر میں نہ پڑے، لیکن مطمئن بھی نہ ہو، اعمال پہ توجہ دیں، ایمان پہ توجہ دیں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کریں، اور اللہ وحدہ لا شریک سے یہ امید رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو خطائیں ہیں، تقصیرات ہیں، گناہ ہیں، اپنا سمجھ کے، اپنے دین والا سمجھ کے، اپنے دین کے اندر اعتقاد رکھنے کی وجہ سے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اے مسلمانوں، یاد رکھو، اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا تو اس کا حساب کتاب بہت کڑا دینا پڑے گا، سخت سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، اگر آپ کے عمل صحیح ہو گئے، آپ کا عقیدہ صحیح ہو گیا، آپ توبہ تائب ہو گئے، آپ نے اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیا، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ سے کس نے کہا کہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے جو ترقی کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں؟ یا یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ یہودی اور نصرانی جو دنیا میں آگے ہے تو وہ دین اور اسلام کے خلاف چلنے کی وجہ سے؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالی کا نظام قدرت ہے۔ ہم للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والاولی، انسان کے لیے جو وہ چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے، لیکن آخرت اور دنیا کے تمام خزائن اور فیصلے وہ اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان دنیا کے معاملات میں سچا ہوگا، دنیا کے معاملات میں آنےسٹ ہوگا، دنیا کے معاملات میں بالکل صاف ستھرا ہوگا اور بہترین تجارت کرتا ہوگا، تو اس کی کامیابی کی ضمانت وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن صرف تجارت کی کامیابی ہے، وہ تجارت اس کو ڈبوئے گی یا بچائے گی اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی تھوڑا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ مسلمان جو باقاعدگی کے ساتھ اپنی شریعت پہ عمل کرتا ہے اور جو سچ بولتا ہے اور جو سنت کے طریقے پہ تجارت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، آج وہ دنیا میں آج بھی سب سے آگے ترقی میں جاتا ہے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یعنی چشموں کو بینا کر دیا، سینوں کو روشن کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ سب تو عرب کے لوگ تھے، ان کے افعال سے آپ واقف ہیں. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن کہتا ہے زندہ دفنائی ہوئی معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ بچی آپ کو کیوں دفنایا گیا تھا، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ لڑکی تھی. ایسے حالات گزرے ہیں اور ڈاکے پڑے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے قتل و قتال ہوئے ہیں. تو قرآن کریم اور شریعت کی تعلیم سے انہی لوگوں میں ابو بکر آئے، انہی لوگوں میں عمر بن الخطاب آئے، انہی لوگوں میں عثمان ذنورین آئے، انہی لوگوں میں علی المرتضی آئے، انہی لوگوں میں معاذ ابن جبل، جابر ابن عبداللہ، سعد ابن ابی وقاص، ابو ہریرہ، انس ابن مالک جیسے لوگ آئے ہیں. یہی تعلیم آج بھی ایسے افراد پیدا کر سکتی ہے، لیکن کوئی یہ تہیا کر لے اور اپنے ساتھ یہ عہد و پیمان کر لے کہ آج کے بعد میری زندگی کا کوئی مرحلہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا، اور کامیابی کی ضمانت وہ ہم سے لے لے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ پروپیگنڈا کہ اسلام ہمیں پیچھے کر رہا ہے، اسلام ہمیں ترقی سے روک رہا ہے، اسلام ہمیں جدت سے روک رہا ہے، یہ فضول اور بیکار باتیں ہیں. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ذرا ان کے اوپر بھی نظر ڈال لی جائے کہ آپ نے مغرب سے کیا سیکھا ہے. مغرب سے سچ سیکھا آپ نے نہیں، مغرب سے آپ نے آنیسٹی سیکھے نہیں، مغرب سے آپ نے ایفا عہد سیکھا نہیں، مغرب سے آپ نے خوش اخلاقی سیکھی نہیں، مغرب سے آپ نے حقوق کا خیال سیکھا نہیں. کیا سیکھا ہے؟ بے حیائی سیکھی ہے، فسق و فجور سیکھا ہے، شیطان کو عبادت کرنا سیکھی ہے، اللہ کو ناراض کرنا سیکھا ہے. تو میرا اگر نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وہ کام تو اپناؤ جو کام آپ کو دین کی ترقی دیں اور دنیا کی ترقی دیں. نہ دین پہ پورا عمل ہے اور نہ دنیا کے اصول و ضوابط پہ پورا عمل ہے، اور بدنام دین اسلام کو کیا جائے، یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی. وَلِحَار رہا من تولا کار رہا. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، جنہوں نے مزے کیے ہیں وہی جا کے اس کا کٹھا اور کڑوا بھی چکے. یہ کیا بات ہوئی کہ شرارت تمہاری ہے اور سزا ہم کو دی جائے گی. اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ فلسفہ ایک دفعہ اور ہمیشہ کے لیے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہماری اور آپ کی تنزلی کے اسباب جو بظاہر نظر آ رہے ہیں، وہ اسباب صرف اس لیے کہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے. ورنہ قرآن کو قصوروار ٹھہرانا، حدیث کو غلط کہنا، اور دین اسلام کو دقیانوسی دین کہنا یا فستائی باتیں کہنا بہت غلط بات ہے. میرے محترم بھائیوں، اپنے دین کی حفاظت اور اپنے ایمان کی حفاظت یہ اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، بتاؤ اب وقت آ چکا ہے، کیا تھا تمہارا دین، کیا تمہارا اعتقاد تھا، کہاں سے کماتے تھے، کس کو پیغمبر مانا، کس پہ عمل کیا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس گھڑی میں اگر مشکلات پیش آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم اور آپ سزاوار ہو جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم ایسے اعمال اپنائیں کہ ہماری غفلت اور ہماری کمیاں وہ پوری ہو جائیں. اس اعمال میں کیا کیا جائے؟ اس اعمال میں استغفار کیا جائے، نوافل پڑھی جائیں، ذکر و اذکار کیے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، صدقہ دیا جائے، خیرات کیا جائے، مساجد و مدارس کی نصرت کی جائے، تبلیغ کی جائے، جہاد کیا جائے. یہ اعمال ہیں، نہ جانے کون سا عمل اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے اور ہماری اور آپ کی مغفرت ہو جائے گی. ورنہ میرے محترم بھائیوں، صرف اپنے اعمال کے بل بوتے پہ یہ کہہ دینا کہ میری تو مغفرت ہونی ہی ہونی ہے، یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی شہید ہوئے اور خواتین اس پہ گریہ کر رہی تھیں، اور ایک نے کہا کہ واہ کیا بات ہے، تم جنت کے اعلیٰ باغات میں پہنچ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ جنت پہنچا یا نہیں پہنچا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بس خاموش بیٹھے رہیں اور کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، بلکہ اس میں ایک بہترین قانون ہے، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. عوام کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. نیک آدمی تھا تو لوگ اس کی نیکی کی گواہی دیں گے، اور بد آدمی تھا تو لوگ اس کی بدی کی گواہی دیں گے. اس لیے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، ابھی سے ہی اس بات کی فکر شروع ہو جائے کہ میرے ہاتھوں سے، میری زبان سے، میری نظر سے، میرے کاموں سے دوسرے مسلمان کو خیر پہنچے، عافیت پہنچے، فائدہ پہنچے، نہ یہ کہ ہم لوگوں کے کاموں میں ٹانگے اڑائیں اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالی ہی فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان مسائل میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. امید ہے کہ میرے محترم سامعین کو یہ مسئلہ اب وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ یہود کیوں غلط ہیں، نصارہ کیوں غلط ہیں، اور حقیقت میں وہ دونوں ہی غلط ہیں اگرچہ کتاب پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکتا ہو، اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مساجد کے ویران کرنے کی کوشش کرتا. میرے محترم بھائیوں، اصل میں یہ آیت مختلف الجہت ہے، اور مختلف الجہت کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق بیت المقدس سے بھی بنتا ہے، اس آیت کا تعلق کعبہ مشرفہ سے بھی بنتا ہے، اور اس آیت کا تعلق مدینہ منورہ سے بھی بنتا ہے. میں مختصر بات کر کے بس اس آیت کا ترجمہ کر کے پھر دعا کرتے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ جب یہود کو پتا چلا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے رسول آ چکے ہیں اور انہوں نے ہمارے دین کو منسوخ قرار دیا ہے، تو یہود نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا. یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ حضرت زکریہ کو بھی یہود قتل کر چکے ہیں اور حضرت یحییٰ کو بھی قتل کر چکے ہیں. نصارہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ ہمارے رسول کو مار دیا ہے، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اور ایسا بدلہ لیں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی. نصارہ نے عراق کے بادشاہ کے ساتھ الائنس بنا کے اپنے بڑے، جس کا نام بخت نصر بھی آتا ہے اور تستس بھی آتا ہے، بہرحال جو بھی تھا وہ رومیوں کا بڑا تھا، اس کے ساتھ الائنس بنایا اور بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا اور یہود کو مارا پیٹا بھگا دیا، بیت المقدس کو گرا دیا، اور کئی سو سالوں تک وہاں پہ نہ کوئی نماز ہوئی، نہ کوئی اللہ کا ذکر ہوا، اور نہ کوئی عبادت ہو سکی. یہود کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں. قرآن کریم نے تھوڑا سا ان کو ڈوز دیا ہے، تھوڑا سا ان کو ماضی یاد دلایا ہے کہ یاد رکھو تمہیں نصارہ نے ایسا پیٹا تھا اور شام سے بگایا تھا کہ تمہارا نام و نشان نہیں تھا. کیوں بگایا تھا؟ اس لیے کہ تم نے یحییٰ کو قتل کیا تھا. اور اے نصرانیوں، تم جو جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، یہ بتاؤ کہ 100 سال تک بیت المقدس میں نہ عبادت ہوئی، نہ نماز ہوئی، نہ تلاوت ہوئی، یہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ تم نے حملہ کیا تھا. تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس آیت کا ایک تفسیر اس طرح کی جاتی ہے کہ اے یہودیوں اور اے نصرانیوں، تم سے بڑا ظالم تو دنیا میں ہے نہیں کہ تم نے بیت المقدس میں سینکڑوں سال تک عبادت کو روکا ہے آپس کی لڑائی اور جھگڑوں کی وجہ سے، حالانکہ نہ حضرت موسیٰ نے یحییٰ کو قتل کرنے کا کہا تھا، نہ حضرت یحییٰ نے موسیٰ کے خلاف بات کی تھی، یہ تم لوگوں کے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ہوا ہے. دوسری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے عمرے کے لیے، تو کفار مکہ نے راستے میں حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک لیا اور کہنے لگے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کے اوپر پابندی ہے اور آپ کو فلاں فلاں کنڈیشنز ماننی پڑیں گی، एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तब आप आगे जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो ए कुफार, तुम जो यहूद और नसारा के बीच में बन के फैसले करते हो कि ये दोनों गलत हो गए तो हम ठीक हो गए, तो तुमने भी तो पैगंबर को अल्लाह की मस्जिद से रोका है और मस्जिद हराम में सजदे और इबादत से रोका है, तुम भी गुनाहगार हो। और तीसरी बात यह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो वहां पे यहूद और मुनाफिकीन ने मिलके इस्लाम के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगंडा किया और कहते थे कि पहले बैतुल मकदस की तरफ नमाज पढ़ी, अब काबे की तरफ नमाज पढ़ी, तो ये लोग काबे के पुजारी मालूम होते हैं, ये लोग अल्लाह के पुजारी नहीं हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ये काबे की नमाज से जो लोगों को रोकने के लिए साजिशें की जा रही हैं, इनसे बड़ा जालिम कोई भी नहीं है। और वो मस्जिद जिसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ गिरा दो, आग लगा दो, वल्लज़ीन तखज़ू मस्जिदन ज़रारा मस्जिद वरार, वो इसलिए मस्जिद थी कि वहां लोगों को ये कहा जाता था कि आपने मस्जिद नबवी में नमाज नहीं पढ़नी है, लोगों को रोकने की साजिशें की जाती थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कुबा वाले अच्छे हैं, मस्जिद नबवी वाले पक्के मुसलमान हैं, लेकिन ये मस्जिद जरार वाले जो हैं कुफरम व तफरीकम बैनल मोमिनीना, ये काफिर हैं, ये मुसलमानों के शिराजे को बखेरना चाहते हैं। व इरसाद लिमन हारब अल्लाह व रसूला, और जो अल्लाह और रसूल के साथ हैं ये उनके मुखालिफिन हैं, कोई जरूरत नहीं है इस मस्जिद की। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर जान की अमान पाऊं तो थोड़ा गौर करने की जरूरत है, हर चीज में मस्जिद लिख देना, हर जगह मस्जिद लिख देना, जहां कभी नमाज होती भी नहीं है और जो साल में एक दफा खुलता है वहां भी मस्जिद लिख दिया जाता है, और जहां पांच नमाजें तीन की शक्ल में होती हैं वहां भी मस्जिद लिख दिया जाता है, और जहां अल्लाह के सिवा औरों को पुकारा जाता है वहां भी मस्जिद लिख लिया जाता है। हकीकत में मस्जिद क्या है? फला तदउ माल्लाह अहदा, अगर मस्जिद जाओगे तो सिर्फ अल्लाह को पुकारोगे, अल्लाह के साथ किसी और को नहीं। तो बहरहाल इस आयत में मस्जिद के आदाब भी शामिल हैं, इस आयत में मस्जिद के तमाम अहकाम भी शामिल हैं, लेकिन हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ में आज हमारा सबक था, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते थे कि मैं हर जुमेरात को अपनी कौम से खिताब करता था। कुछ लोग आए और कहने लगा हजरत जी आप हर जुमेरात को खिताब करते हैं, लवदना अंतो ऐजना फी कुल यौम, काश के आप हमें हर दिन ये तकरीर करते। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अनु ने ये रिक्वेस्ट को कबूल नहीं किया और फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यतखव्वलुना, आप रुक रुक के हमें नसीहतें करते थे, कराहत सामत अलैना, इस खौफ से कि कहीं हम उकता ना जाएं। तो मैं भी ये बरकत के लिए हदीस आप हजरात को सुनाई कि दीन से उकताना नहीं है। हजरत वालिद साहब इस हदीस की तफसीर करते हैं कि दर्स में कई लोग बैठे हैं, एक आदमी सो रहा है, एक आदमी अपनी दुकान के मामला तय कर रहा है, और एक आदमी बाकायदा दीन की बात को समझने की कोशिश कर रहा है। अजर उसको मिलेगा जो दीन की बात को समझने की कोशिश कर रहा है, जो वैसे ही बैठा है वो तो ऑलरेडी उकता चुका है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें आपको दीन से उकताहट से भी बचाए। और जामे अरबिया हसनुल उलूम की अजीम सुन्नत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का अमल अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. آج کل بہت سارے ہمارے جنید آفتاب بھائی ہیں، ہمارے حسام بھائی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خاص دعاؤں کا کہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم پہلے دعاؤں کا کہتے تھے، دعائیں قبول ہو جاتی تھیں، انشاءاللہ ابھی بھی قبول ہوں گی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الصادقین ہیں، اور انہوں نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو صدقہ کرے، جو اللہ کے دین کی مدد کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے، بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیجئے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، ہم بہت غافل ہیں، لیکن اے اللہ آپ کا رحم بہت بڑا ہے، آپ کا کرم بہت بڑا ہے، آپ کا فضل کائنات سے بہت بڑا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس میں سے وافر حصہ عطا فرما دیجئے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تمام جو معاملات سیاسیاں ہیں یا معاملات سیاست مدنیہ ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہیں، ہر قسم کی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ہماری نصرت فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہماری دعائیں قبول و مقبول فرمائے. بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں کاروبار کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاروباروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہمارے کام کاج میں، ہماری سواریوں میں برکت نازل فرمائے، مشکلات سے بچائے، آفات سے بچائے، مصائب سے بچائے، فتنوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، ہمیں اور آپ کو بار بار حاضر ہونا نصیب فرمائے. اللہ تعالی اپنے غیب کے خزائن سے انتظام فرمائے کہ جیسے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی معیت میں والدہ محترمہ اور ہمشیرہ کے ساتھ جانا ہوتا تھا، اللہ تعالی وہ معاملات بھی آسان فرمائے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا کیجئے، اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. ہمارے اس مسجد کے بزرگ نمازی ہیں جو حقیقت میں حضرت والد صاحب کی تذکار اور یادگاریں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور سب کا سایہ مغتنم اور سب کے قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں بہترین طریقے سے آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر.